لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ومن آياته اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں میں سے اللیل والنہار رات اور دن ہے والشمس والقمر اور سورج اور چاند ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی سینکڑوں دلیلیں اور سینکڑوں نشانیاں ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے, ایک ہی ہے اور قادر مطلق ذات وہی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, ہر ہر چیز میں اللہ تعالی کے لیے نشانی ہے جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ تعالی ایک ہی ہے. غور و فکر کی ضرورت ہے, تدبر کی ضرورت ہے, عقل کی ضرورت ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, بصیرت والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کی وحدانیت اور اللہ تعالی کی وجود پر کائنات کا ذرہ ذرہ دلیل ہے. انہی دلیلوں میں سے اور انہی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے اور سورج ہے اور چاند ہے. تو جو چیز اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہو اور اللہ تعالی کی توحید کی نشانی ہو, جو چیز معبود کی نشانی ہو وہ خود معبود کیسے بن سکتی ہے؟ دن ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے اور وہ تنہا ہے. رات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ میرا بھی کوئی خالق ہے اور وہ تنہا ہے. سورج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میرا بھی کوئی خالق ہے اور وہ تنہا ہے. اور چاند بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میرا بھی کوئی خالق ہے اور وہ تنہا ہے. جب یہ سب کے سب ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارا خالق ہے اور وہ تنہا ہے, یعنی معبود کی طرف یہ رہنمائی کر رہے ہیں, تو خود یہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, تم سورج اور چاند کے لیے سجدہ نہ کرو. سورج اور چاند کے سامنے جھکو مت. سورج اور چاند کی پرستش مت کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ, تم اسی کے سامنے سجدہ کرو, اسی اللہ کے سامنے سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی کو پوجتے ہو, اگر تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو, تو پھر اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو. سجدے دو قسم کے ہیں, ایک ہے سجدہ عبادت کا اور دوسرا ہے سجدہ تعظیم اور تکریم کا. ایک شخص جھکتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑتا ہے, اور جس چیز کے سامنے رکوع کرتا ہے, جس چیز کے سامنے سجدہ کرتا ہے, اس کے دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس چیز کی عبادت کر رہا ہوں. نماز میں کھڑا ہو گیا, رکوع کرتا ہے, تو نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. رکوع گویا عبادت کا اظہار ہے. یا یہ کہ سجدے میں گر جاتا ہے, سجدہ تلاوت ہے, یا نماز کا سجدہ ہے, یا سجدہ شکر بجا لاتا ہے, یا دعا کے لیے سجدے میں گر جاتا ہے, تو اس کے دل دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اس وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. سجدہ عبادت. تو کوئی شخص اللہ تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے بھی تو سجدہ عبادت کرتا ہے. کوئی سورج کے سامنے, سورج کے طلوع ہونے کے وقت, سورج کے غروب ہونے کے وقت جھک جاتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اور دل میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں سورج کی عبادت کر رہا ہوں. چاند کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں, ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں چاند کی عبادت کر رہا ہوں. کچھ لوگ درختوں کی عبادت کرتے ہیں تو درختوں کے سامنے جھک جاتے ہیں. کچھ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں, ستاروں کے لیے جھکتے ہیں. کچھ لوگ سمندر کی عبادت کرتے ہیں تو سمندر کے سامنے ساحل پر کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ مورتیوں کو اور پتھروں کو پوجتے ہیں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اس نیت سے کہ میں اس مورتی اور اس پتھر کو پوج رہا ہوں.
یہ تو ہے عبادت کا سجدہ. یہ سجدہ بالاتفاق حرام ہے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی شریعت میں اس قسم کا سجدہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے کرنا حرام تھا. اس میں کسی شریعت کا اختلاف نہیں ہے، اور اسے تمام شریعتوں نے شرک قرار دیا ہے. سجدہ دوسری قسم کا سجدہ تعظیمی ہے، کسی کے سامنے جھک جانا، رکو کر لینا، کسی کے سامنے سجدے میں گر جانا، اور نیت یہ نہیں ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، بلکہ دل میں نیت یہ ہے کہ یہ شخص قابل عظمت ہے، قابل تکریم ہے، قابل احترام ہے، ان کے احترام میں، ان کی عزت کرتے ہوئے، ان کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان کے سامنے جھک گیا ہوں. جیسے بادشاہوں کے سامنے ان کے وزراء اور رعیت کے افراد سلام کرتے ہوئے جھک جایا کرتے تھے، رکوع کی حالت بنا لیتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے. جیسے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. تو یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تمام فرشتوں کا سجدہ کرنا، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی نیت سے نہیں تھا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے ایک ہی ساتھ، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ادنا فرشتے تک. ان میں سے کسی کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت عبادت کر رہے ہیں اور یہ سجدہ عبادت کا ہے، بلکہ وہ سب تعظیمی سجدہ کر رہے تھے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہوا کہ ان کی تعظیم کی جائے، اور تعظیم ظاہر کرنے کے لیے سجدے کا حکم ہوا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بعدم انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پیارے ابا، آج میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ سب کے سب میرے سامنے سجدے میں گر گئے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر سمجھ گئے کہ اللہ تعالی اس چھوٹے یوسف کو ایک وقت ایسا مقام عطا کرنے والے ہیں کہ اس کا باپ اور اس کی ماں اور اس کے 11 بھائی تعظیماً اس کے سامنے جھک جائیں گے. سورج سے مراد والد تھے، چاند سے مراد ماں تھی، اور 11 ستاروں سے مراد بھائی تھے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ تعبیر پوری کی، اور جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی اجازت سے اپنے والد مکرم کو اطلاع کرتے ہیں اور انہیں وہیں بلاتے ہیں، تو ورفع ابویہ علی العرش، احترام میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والدین کو تخت پر بٹھاتے ہیں. اس لیے کہ ماں باپ کے احترام کا یہی تقاضا ہے تو ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور ابھی بس ان کو بٹھایا ہی تھا اور بھائیوں کو بھی کرسیوں پر بٹھایا تھا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ان کے قلب پر ایسی واقع ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے، ان کی اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی اور 11 بھائی بھی کھڑے ہو گئے اور سب کے سب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخر له سجدا، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سب میرے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، تو آپ نے عرض کیا یا ابتی میرے والد صاحب ھذا تاویل رؤیا من قبل، یہ کئی سالوں پہلے جو میں نے خواب دیکھا ہے آج اس کی تعبیر ظاہر ہو رہی ہے، قد جعلها ربی حقا، میرے پروردگار نے اس خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ تو ایک ہے عبادت کا سجدہ، وہ بالاتفاق حرام، تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے سامنے عبادت کی نیت سے جھکتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی، وہ بھی پوری امت کے علماء کے اتفاق کے ساتھ حرام ہے۔ ہم سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہو گیا۔ کسی پیر کے سامنے کوئی سجدے میں گر جائے، کوئی رکوع میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ عبادت کی نیت تھوڑی ہی ہے، میں تو اپنے شیخ کا احترام کر رہا ہوں، کسی ولی کی قبر پر جائے، کسی صحابی کی قبر پر جائے، کسی نبی کی قبر پر جائے اور سجدے میں گر جائے اور اسے جب روکا جائے تو وہ یہ کہے کہ میں عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا ہوں، میں تعظیم کی نیت سے کر رہا ہوں، اور پھر وہ مثال پیش کرے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے سجدہ ریز ہونے کی، اور وہ مثال پیش کرے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور ان کے بھائیوں کے سجدہ کرنے کی، تو اس سے یہ کہا جائے کہ سجدے دو قسم کے ہیں، ایک ہے عبادت کا سجدہ جو تمام شریعتوں میں ناجائز تھا، اور ایک ہے عظمت کا سجدہ اور تعظیم کا سجدہ جو پچھلی امتوں میں جائز تھا ہماری امت میں ناجائز۔ لہذا کسی بھی آبجیکٹ کے سامنے، کسی بھی چیز کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا اس نیت سے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، یہ حرام ہے اور کفر ہے، اور کسی چیز کے سامنے اس نیت سے سجدہ کرنا اللہ کو چھوڑ کر کہ میں اس کی عظمت کر رہا ہوں، میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں، میں اس کے ریسپیکٹ اور آنر میں سجدہ کر رہا ہوں یا رکوع کر رہا ہوں، تو یہ بالاتفاق حرام ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ایسا کرنے والا شخص کافر نہیں ہوگا، اعلی درجے کا گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا، فاسق ہوگا، لیکن اس پر کفر کا اور شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا۔ ہمیں ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ میں کسی بھی مخلوق کے سامنے تعظیمن اور عظمت کی نیت سے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے، اور ایسا شخص فاسق اور فاجر ہوگا اور توبہ نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کی زبردست پکڑ ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک مقام پر تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے جب آتے ہیں تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تعظیم اعلی درجے کی دیکھی کہ اوہو یہ آتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں. تو ان کے دلوں میں خیال آیا اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ یہ لوگ اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہیں تو ہمارے جو بڑے ہیں وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور سید المرسلین ہیں, اتنی تعظیم کے ان سے زیادہ حقدار اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. یہ آئے اور واپس آ کر انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے دل میں جو تمنا تھی اس کا اظہار کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم فلاں مقام پر گئے تھے, وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے تعظیمن سجدے میں گر جاتے ہیں اس کی عظمت کے اظہار کے لیے, تو ہمارے دلوں میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ہمارے آقا ہمارے محبوب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے سب سے برگزیدہ نبی اور پیغمبر اور اللہ تعالی کی کائنات میں سب سے افضل شخص اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے سامنے ہمارا ماتھا ٹیکیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب سے جب ہم آپ کے دربار میں آیا کریں گے تو ہمارے دل کی یہ خواہش ہے کہ تعظیمن اور تکریمن ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیں گے. اگر میرے بھائیو کسی نبی یا کسی ولی یا کسی پیر یا کسی عالم یا کسی مقدس جگہ کے سامنے تعظیمن سجدہ کرنا جائز ہوتا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی مقدس چیز اللہ کی کائنات میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت مرحمت فرماتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جائز تو ہے لیکن میری طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی, اس لیے کہ پیغمبر کا کام شریعت کے قانون کو بیان کرنا ہوتا ہے, وہ کسی چیز کو گول مول کر کے بیان نہیں کرتا, وہ مبہم نہیں رکھتا, وہ ویگ نہیں رکھتا کسی بات کو. اگر آپ کی طبیعت نہ ہوتی تو آپ منع فرما دیتے کہ بڑوں کے سامنے تعظیمن سجدہ کرنا تو جائز ہے لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا لہذا مت کیا کرو. لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا, لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر میں اپنی شریعت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت دیتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ شوہروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے کرے. یہ لو جو ہے لو یہ بالفرض و تقدیر کے لیے آیا ہے, یعنی اگر جائز ہوتا تو میں ایسا کرتا لیکن چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے میں ایسا نہیں کرتا. تو خلاصہ یہ نکلا اس بحث کا کہ کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے سامنے عبادت کا سجدہ کرے یا تعظیم کا سجدہ کرے دونوں کام حرام ہے. عبادت کی نیت سے کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر اور مشرک ہو جائے گا اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنے والا گو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن بہت بڑا گنہگار اور فاسق اور فاجر شمار ہوگا. تو ارشاد خداوندی ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کے سامنے سجدہ مت کرو. وسجدوا للہ الذی خلقہن, اور تم سجدہ کرو اس اللہ کے لیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اور اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تو اللہ ہی کو پوجتا ہوں تو پھر اس کے لیے اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کرے, اس لیے کہ اگر وہ اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے اور کسی اور چیز کے سامنے بھی جھکتا ہے تو اسے اللہ کی عبادت نہیں کہا جائے گا. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ تکبر کریں اور عار محسوس کریں اس بات کو قبول کرنے میں اور صرف تنہا اللہ تعالی کے سامنے جھکنے میں آر محسوس کرے، اس حق کو قبول کرنے سے تکبر کرے، تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کو ان کے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یہ تکبر کریں اس حق بات کو قبول کرنے سے، تو ان جیسے احمق اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی تسبیح کی بھی ضرورت نہیں، اور ایسوں کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں، اور ایسوں کی دعاؤں کی اور پکارنے کی بھی ضرورت نہیں، اور ایسوں کی عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں. اس لیے کہ اس کی کائنات میں تو ہزاروں کروڑوں فرشتے ہیں جو ہماتن اس کی عبادت میں متوجہ ہیں، اور اس کی عبادت میں منہمک ہے، اور اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. فالذین عند ربک، بس وہ فرشتے جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ رات اور دن لگاتار اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہم لا یسأمون، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی اکتاتے نہیں، اکتاتے نہیں، انہیں اس عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے. تو ہمیں ان کافروں کی سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے حق بیان کرو، اور حق بیان ہونے کے بعد بھی اگر یہ قبول نہ کریں تو ہم ان کے سجدوں کے محتاج نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ فرشتے جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، یعنی وہ جو خاص مقرب فرشتے، ان کو اللہ کا کتنا قرب حاصل ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. وہ رات اور دن تسبیح میں لگے رہتے ہیں، اور وہ اکتاتے نہیں، وہ بور نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی تسبیح کرنا بوجھل محسوس نہیں ہوتا. جیسے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرۃ عینی فی الصلاح، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لذت محسوس ہوتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لو علم الملوک ما نحن فیہ من اللذائذ، خدا کی قسم اگر بادشاہوں کو ہماری عبادتوں کی لذتوں کا علم ہو جائے کہ ہمیں تہجد میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی نگاہ کو نیچی کرنے میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے، ہمیں ٹی وی ویڈیو سے بچنے میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے، اگر بادشاہوں کو ان سب چیزوں کا علم ہو جائے، لجا دلونا بالسیوف، تو وہ ہم پر تلواریں لے کر کے حملہ کر دے کہ یہ نعمتیں ہم تم سے چھیننا چاہتے ہیں. تو یہ فرشتے جو ہیں وہ تھکتے نہیں. آگے اللہ تعالی اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان کرتے ہیں. اس کو بیان کرنے سے پہلے ہی اتنا عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی آیت کے اختتام پر وہم لا یسأمون پر سجدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے. باقی دوسرے بعض ائمہ ان کنتم ایاہو تعبدون پر سجدہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہم لا یسأمون پر سجدہ کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ بھی یہی سجدہ کیا کرتے تھے. اور احتیاط بھی اسی میں ہے، اس لیے کہ اگر سجدہ ان کنتم ایاہو تعبدون پر ہے تو ایک اور آیت پڑھنے کے بعد اگر کوئی سجدہ کر لے گا تو سجدہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہم لا یسأمون پر سجدہ ہے اور ان کنتم ایاہو تعبدون پر وہ سجدہ کر لے گا تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول اور مذہب میں احتیاط کا پہلو بھی ہے. تو درس سے فراغت کے بعد حاضرین مجلس بھی اور دیگر گھروں میں سننے والے حضرات اور خواتین بھی ایک سجدہ کرنے، سجدہ تلاوت. ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انک تر الارض خاشعتن، کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، دبی دبائی دیکھتا ہے، یعنی بالکل سیدھی ہے اور اس کے اوپر گرد و غبار ہے اور ایسی لگتی ہے کہ جیسے کسی نے پاٹ دی ہے، موسم گرما میں بالکل خشک زمین نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے پاٹ دی ہے اور اوپر سے خوب مضبوط سے اس کو دبائی ہے اس گرد و غبار کو. لیکن اللہ جل جلالہ وعن منوالہ کی قدرت عجیب، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء، پھر جب موسم برسات میں ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو بغیر کسی کی محنت کے، بغیر کسی کی کوشش کے اہتزت، وہ ابھرتی ہے، ہلنے لگتی ہے، وربت اور پھولتی ہے. تو وہ زمین ہلتی ہے، وہ زمین ابھرتی ہے، وہ زمین پھولتی ہے، حرکت میں آتی ہے. یعنی اگر ایک شخص وہ پوری کاروائی کو جو بارش کے برسنے کے بعد ہوتی ہے اور ایک ہفتے پر محیط ہوتی ہے، اسے اگر بہت تیزی کے ساتھ وہ دیکھتا کہ وہ ایک ہفتے کی جو کاروائی ہے اسے اگر پانچ منٹ میں کوئی دکھاتا اسے، تو اسے نظر آتا کہ ایک دم زمین میں حرکت ہو گئی ہے. اللہ جل جلالہ وعن منوالہ نے عجیب و غریب لفظ استعمال کیا ہے اہتزت، کہ جب ہم اس پر پانی کو برساتے ہیں اور پانی کو اتارتے ہیں، اہتزت تو حرکت میں آ جاتی ہے، وہ ابھرنے لگتی ہے اور وہ پھول جاتی ہے. اب اللہ جل جلالہ وعن منوالہ فرماتے ہیں کہ خشک زمین کو لہلہاتی ہوئی دیکھ کر بھی تمہیں اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں آ رہا ہے. ہر سال اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس خدا نے اس مردہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اور خشک ہونے کے بعد پانی برسا کر دوبارہ زندہ کیا، وہی خدا مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب کے لیے تمہیں بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ان الذی احیاها لمحی الموتی، بے شک وہ خدا جس نے اس مردہ زمین کو پانی چھڑک کر دوبارہ زندہ کیا ہے، وہی خدا مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کو بڑے مدلل انداز میں ثابت کیا ہے، اور ہمیں اس آخری فکرے میں مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف متوجہ کیا ہے، اور ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا کی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے ان سب کا حساب دینا ہوگا. اس لیے ہمیں اس آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کی فکر کرنی چاہیے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر میں، انہ علی کل شیء قدیر میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو حضرات آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور انہیں اللہ جل جلالہ وعن منوالہ کے کسی حکم کو پورا کرنے میں بظاہر نقصان نظر آتا ہے، انہیں فکر نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. یہ جو بظاہر نقصان نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی نقصان کو نفع میں تبدیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں بہت زیادہ لگاؤ نصیب فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.